شكر صاروب يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله،
سامین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم افتح لی فیہم أغراب الجنان وأغلق عني فيهم أبواب النيران ووفق لي فيهم لتلاوة القرآن. يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا، آج کے دن میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، اور تلاوت قرآن کریم کی توفیق کرامت فرما. اے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کرنے والے،
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور
متقیان. حضرت امام علی علیہ السلام کی ضرورت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین اور مسلمانان عالم کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں کا قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا،
گھر میں خالق کے
گھر میں خالق کے ماری ہے ضربات. شب انیس آئی ہے آفات, گھر میں خالق کے ماری ہے ضربات. خون سے تر ہے سارا مسلح, روزے داروں قیامت کے دن بس ہے رونے کو ایک یہ اشارہ, روزے داروں قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزے داروں قیامت کے دن ہے. ہائے چھٹتا ہے مولا روزے داروں قیامت کے دن ہے. روب خانے کو شوقت خدا را, ضبط غم کا نہیں دل کو یارا, بس ہے رونے کو ایک یہ اشارہ, روزے ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزے داروں قیامت کے دن ہے. ہائے چھٹتا ہے اب تم سے مولا, روزے داروں قیامت کے دن.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہے. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. تو سامعین, پہلے پاکستان کے اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں. آغاز کرتے ہیں جنگ اخبار کی سرخیوں سے. شہباز شہزادہ محمد ملاقات, دفاع پر گفتگو, سعودی عرب سے شراکت داری نئی بلندیوں تک پہنچنے کے عزم کا اعادہ. آرمی چیف ڈار مریم نواز بھی موجود. پاکستانی شہریوں کے اسرائیل جانے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے, دفتر خارجہ. امریکہ میں محکمہ تعلیم بند, ٹرمپ نے حکم نامے پر دستخط کر دیے. آئیے سب مل کر گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے ہیں شہباز شریف. پی ٹی آئی کی فورن افیئرز کمیٹی صرف 48 دن میں تحلیل. سامعین, اب پیش ہے روزنامہ نوائے وقت کی سرخیاں. صدر مملکت کا یوم پاکستان اور عید الفطر پر قیدیوں کے لیے سزا میں نرمی کا اعلان. طالبان نے قطر کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے میں امریکی شہری کو رہا کر دیا. پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا عمل جاری, 874,000 وطن جا چکے. اسرائیلی دہشت گردی, شمالی اور جنوبی غزہ میں 3 دنوں میں بچوں سمیت 600 فلسطینی شہید. غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 59 فلسطینی شہید. سامعین, پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ادارے نے لکھا ہے کہ جس کا عنوان ہے آصف علی زرداری قومی یکجہتی کے محافظ۔ پاکستان میں سیاسی مخالفت اور الزامات کی سیاست کوئی نئی بات تو نہیں ہے، مگر جب یہ مخالفت جھوٹے پروپیگنڈے اور من گڑھنت بیانات پر مبنی ہو تو اس کے اثرات نہ صرف سیاسی ماحول بلکہ قومی یکجہتی پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک مخصوص حلقہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے 6 نہریں بنانے کی منظوری دے دی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس ہے۔ پیپلز پارٹی اور خود صدر زرداری نہ صرف اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہیں بلکہ روز اول سے ایسی کسی بھی غیر آئینی اور غیر منطقی اسکیم کے وہ مخالف رہے ہیں۔ ان نہروں کی تعمیر کا معاملہ نہ تو صدر کے اختیار میں آتا ہے اور نہ ہی یہ ان کے دائرہ کار میں، لیکن بدقسمتی سے بعض حلقے جان بوجھ کر حقائق کو مسخ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے اور ایوان نے 6 کینالوں کے منصوبے کو یکسر مسترد کر کے سندھ کی آواز اور بالخصوص پی 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 کے 6 کینال مخالف نظریے کو عیاں کر دیا ہے۔ دوسری طرف صدر آصف علی زرداری کی جانب سے حالیہ خطاب میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی پالیسی کی حمایت نہیں کرتے ہیں جو صوبوں کے حقوق اور ملکی یکجہتی کو نقصان پہنچائے۔ ان کا موقف بالکل 2 ٹوک تھا کہ نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب کا پانی بھی ان مجوزہ نہروں کے ذریعے متاثر ہوگا، کیونکہ دریاؤں میں پہلے ہی پانی کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں جب پانی کی دستیابی ایک بحران بنتی جا رہی ہے، مزید نہریں کھود کر پانی کی تقسیم کو متنازع بنانا نہایت ہی خطرناک قدم ہوگا۔ اسی لیے پیپلز پارٹی روز اول سے ایسی کسی بھی منصوبے بندی کی مخالفت کرتی آ رہی ہے جو صوبوں کے حقوق کو متاثر کرے یا بین صوبائی ہم آہنگی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حقیقت سب پر آیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہمیشہ سے آئینی اور جمہوری اصولوں پر کاربند رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا آئین دیا جس میں صوبوں کے حقوق کو محفوظ بنایا گیا، اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ صدر آصف علی زرداری کے دور میں 18ویں ترمیم منظور کرائی گئی جس کی بدولت صوبے کو خود مختاری ملی اور وسائل پر ان کے اختیارات تسلیم کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ان قوتوں کی مخالفت کا سامنا رہا ہے جو مرکزیت کے نام پر صوبوں کے حقوق کو غصب کرنا چاہتی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی کے خلاف جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت انہی سازشوں کا تسلسل ہے جو ہمیشہ اس جماعت کے خلاف کی جاتی رہی ہیں، مگر اس میں سب سے بڑی غلطی پی 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 کے اپنے ترجمان کی بھی ہے اور خاص طور پر سندھ کی وزارت اطلاعات کی جو پی 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 کے موقف کو کھل کر بتانے میں ناکام رہی۔ لیکن عوام باشعور ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ سندھ کی ترقی کے لیے کس جماعت نے عملی اقدامات کیے ہیں اور کون محض زبانی دعوے کرتا رہا ہے۔ یقینی طور پر پی 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 اور چند قوم پرست 6 کینالوں کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں، لیکن 6 کینالوں کی آڑ میں چند عناصر پی 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 کے مضبوط گڑھ سندھ میں اس کا ووٹ بینک کمزور کرنے کی ناکام کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں، جنہیں صدر آصف علی زرداری کی ایوان میں کی گئی تقریر نے خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں بے شمار ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں، سڑکوں، اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور زرعی اصلاحات کے منصوبے عوام کے سامنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کی عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو اپنی طاقت کا سرچشمہ سمجھا اور پی 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 مخالف جماعتوں کو انتخاب میں بری طرح سے مسترد کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری اپنے حالیہ خطاب میں نہ صرف ان نہروں کے معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں بلکہ یہ بھی باور کرا دیا ہے انہوں نے کہ ایسے فیصلے وفاق اور صوبے کے درمیان تنازعات کو ختم کر دیں گے جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سامعین، اب پیش ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیاں۔ پہلے روزنامہ قومی آواز۔ جج یشونت ورما کے تبادلے پر بار ایسوسی ایشن کا احتجاج، الہ آباد ہائی کورٹ کوئی کوڑے دان نہیں ہے۔ نتیش کمار کی مبینہ طور پر قومی ترانے کی بے حرمتی پر ہنگامہ، اپوزیشن کا معافی کا مطالبہ۔ طالبان نے 2 سال قبل حراست میں لیے گئے امریکی شہری کو رہا کر دیا۔ عید پر بنگلہ دیش میں 9 دنوں کی مل رہی چھٹی، پھر بھی مسلم طبقہ فکر مند۔ سامعین، اب پیش ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ سپریم کورٹ کے جج منی پور کا دورہ کریں گے، ایکس نے مودی سرکار پر مقدمہ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں گزشتہ منگل سے 700 سے زائد فلسطینی شہید، وزارت صحت۔ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر آتش زدگی کے بعد بجلی فیل، پروازوں کے روٹس تبدیل کیے گئے۔ اور اب پیش ہے روزنامہ انقلاب کا اداریہ۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ بہت سی باتوں کو اصولاً قبول کرتا ہے مگر عملاً اس کے برعکس کرتا دکھائی دیتا ہے۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ان کے اندرون میں جتنا نظم و نسق پایا جاتا ہے اور ادب و آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے بیرون میں بھی ان باتوں کا التزام کیا جائے، مگر مساجد کے اندرون و بیرون میں اگر زمین و آسمان کا نہیں تب بھی بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ بہت سی باتوں کو اصولاً تو قبول کرتا ہے مگر عملاً اس کے برعکس کرتا ہے۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ان کے اندرون میں جتنا نظم و نسق پایا جاتا ہے اور ادب اور آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے بیرون میں بھی ان باتوں کا التزام کیا جانا چاہیے، مگر مساجد کے اندرون و بیرون میں اگر زمین و آسمان کا نہیں تب بھی بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ مساجد کے باہر لوگوں کا گروپ کی شکل میں پایا جانا، گپ شپ میں مصروف رہنا اور اکثر جگہوں پر اس بات کی دکانوں کے قریب بھیڑ جمع کرنا خلاف ادب کیوں تصور نہیں کیا جائے، یہ ہماری فہم سے بالا ہے۔ تو سامعین، اب یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
انسان اور حیوان کے درمیان اصلی فرق قدرت، تدبر اور علم کا ہے۔ اس کے باوجود جانور انسان کی بعض خصوصیتوں میں ان سے زیادہ آگے ہیں، جیسے بعض حیوانوں کی جسمانی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے، اسی طرح انسان کی چلنے کی رفتار سے بعض حیوانوں کی رفتار بہت زیادہ ہے، اسی طرح سے بعض جانوروں کی قوت بینائی، قوت سماعت، سونگھنے اور احساس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ ہے۔ انسانوں کی تمام تر ترقی و کامیابی کے باوجود عمریں کم ہوتی ہیں اور بعض حیوانوں سے کم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان مندرجہ بالا صفات کے علاوہ بہت سے مواقع پر انسان نے حیوانوں سے زندگی میں پیش آنے والی بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور یہ حیوانوں کے ذی ہوش اور با فراست ہونے کی دلیل ہے۔ در حقیقت حیوانوں کی یہ ہوش مندی ان کی بنیادی ضرورتوں، خصوصاً انواع و اقسام کی غذاؤں کے حصول کے لیے ہے، جو انسانوں کی حیرت و عبرت کے لیے ہے۔ آئیے ان ذی ہوش اور چالاک حیوانوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔
بہتر ہے کہ چالاک و ہوشیار جانوروں کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس موضوع کی جانب غور کریں کہ خالق کائنات نے کس طرح سے حیوانوں میں بھی اپنی محبت و رحمت کو ودیعت کیا ہے، اور چونکہ حیوانات عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں اور ممکن ہے مشکلات و پریشانی اور رنج و الم میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے انہیں چالاکی اور ہوشیاری عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پہاڑی بکری ہے جس کی غذا سانپ ہے، اور جب وہ اپنی غذا یعنی سانپ کھا لیتی ہے تو کھانے کے بعد اس پر پیاس کا شدید غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ندی یا نالے کی طرف پانی پینے کے لیے بھاگتی ہے، لیکن اسے یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل نہ جائے اور وہ موت کے منہ میں چلی جائے، اس لیے دریا کے کنارے جا کر ٹھہر جاتی ہے اور بہت زور زور سے چلاتی اور فریاد کرتی ہے، مگر پانی کو منہ تک نہیں لگاتی، کیونکہ اگر وہ پانی پی لے گی تو فوراً ہی مر جائے گی۔ تو کیا اس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں یہ فکر و تدبر نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس جانور کو کس طرح خلق فرمایا ہے کہ اپنی موت کے خوف سے پانی کے پاس پہنچنے کے باوجود پانی کو منہ نہیں لگاتی اور سخت پیاس کے باوجود اسے تحمل و برداشت کرتی ہے؟ حالانکہ اکثر انسان کے جو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایسے موقع پر برداشت نہیں کر پاتا اور قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے۔
اسی طرح آپ اللہ کی ایک اور مخلوق لومڑی کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کرتی ہے۔ اس جانور میں چالاکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا شکار بڑی ہی چالاکی سے کرتی ہے اور بڑے ہی احتیاط اور حوصلے کے ساتھ کافی دیر تک انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب مناسب موقع دیکھتی ہے تو اپنے شکار کو ایک لمحے کے لیے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ انڈوں، پرندوں کے بچوں اور باغ میں موجود پھلوں کو بھی کھانے سے نہیں چوکتی۔ اس کی ایک نرالی ادا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں تو بہتر ہی ہوگا۔ یہ جانور اپنی پونچھ کو دوسرے جانداروں کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی پونچھ کو داہنی اور بائیں جانب ہلا کر اپنے شکار کو بہکا کر اسے حیران ہو مبہوت کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتی ہے، اور جب اپنے شکار کو بہت زیادہ مبہوت اور وحشت زدہ پاتی ہے تو اچانک اس کے بھاگنے کے تمام راستوں کو بند کر کے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ مرغابی کا شکار کرنا چاہتی ہے تو گھاس پھوس اور پتیوں کا ایک ڈھیر تیار کر کے اسے لے کر پانی میں اتر جاتی ہے اور اس ڈھیر کے پیچھے خود کو چھپا کر منتظر رہتی ہے، اور لومڑی کے وجود سے غافل بیچاری مرغابی جب اس کے قریب آ کر نہاتی اور تیرتی ہے تو لومڑی مناسب موقع دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں بہت زیادہ وقت خرچ کرتی ہے اور بہت زیادہ تلاش و کوشش کرنے کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، لیکن جب وہ اپنی تلاش و جستجو کو بے نتیجہ پاتی ہے اور اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹ جاتی ہے، پھر اپنے پیٹ کو پھلا لیتی ہے تاکہ پرندے یہ خیال کریں کہ وہ مر گئی ہے، اور ایک بہترین غذا ہمارے لیے آمادہ ہے، اور جیسے ہی پرندہ آ کر اس پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی اس کو دبوچ لیتی ہے اور اپنے دھاردار و نکیلے دانتوں کو اس کی گردن میں دھسا دیتی ہے اور اس طرح اپنی چالاکی و مکاری سے اپنا شکار کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام ہتھ کنڈے اور چالاکیاں لومڑی کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے؟ آخر کس نے عقل و شعور سے آری لومڑی کو یہ چالاکی اور ہیلا گری عطا کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ درندوں کی طرح سے لومڑی میں شکار کرنے کے لیے اتنی زیادہ قوت و توانائی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا حکیم و دانا پروردگار نے اسے ہوشیاری و چالاکی عطا فرمائی ہے تاکہ اپنی اسی چالاکی اور ہوشیاری کے سائے میں وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کرے۔
سامعین، پانی کے اندر زندگی بسر کرنے والی بہت سی مخلوقات میں سے ایک ڈولفن مچھلی بھی ہے جو بہت ہی باہوش اور زیرک ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات اور ڈولفن کے دماغ کے سٹی اسکین کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دلچسپ مچھلی اس دنیا میں موجود عقل مند ترین مخلوقات کے درمیان موجود ہے اور درک اور احساس کرنے کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ مالا مال ہے۔ ڈولفن مچھلیوں اور دریائی مخلوقات کے علاوہ کبھی کبھی پرندوں کا بھی شکار کرتی ہیں۔ جس وقت ڈولفن پانی کے اندر رہتی ہے اس وقت وہ پرندوں کو اس طرح شکار کرتی ہے کہ پہلے وہ ایک مچھلی کو پکڑتی ہے، پھر اسے پانی کی سطح پر رکھتی ہے تاکہ وہ اوپر تیرتی رہے، اور خود اس کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ وہ پانی کو ہلاتی رہتی ہے تاکہ باہر سے دکھائی نہ دے، اور جیسے ہی کوئی پرندہ مچھلی پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی حملہ کر کے اپنے چنگل میں لے لیتی ہے۔ کیا آپ نے کیڑے مکوڑوں کے درمیان کبھی مکڑی کے حیرت انگیز شکار کے بارے میں سنا ہے؟ بعض موقع پر یہ مکڑیاں اس لیے جالا بنتی ہیں تاکہ ادھر سے گزرنے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کریں۔ اسی طرح سے بعض مکڑیاں زمین پر ہی اپنا شکار تلاش کرتی ہیں۔ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی تحقیقات کا دائرہ کچھ اور بڑھائیں۔ مثلا بعض مکڑیاں سوراخ کھودتی ہیں اور انہیں گھاس پھوس اور اپنے چپکنے والے تاروں سے بھر دیتی ہیں، اس کے بعد منتظر رہتی ہیں تاکہ شکار وہاں سے گزرے، اور جب وہ ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے تو اس کا شکار کر لے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض مکڑیاں تیزی کے ساتھ خود کو شکار تک پہنچاتی ہیں۔ ان کے پٹھے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیر پر کھڑی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اڑتے وقت ہائیڈرولک کا سہارا لیتی ہیں اور اپنے جسم میں موجود ایک قسم کے پانی کے ذریعے اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی ہیں تاکہ ہائیڈرولک کے ذریعے اڑنے کی طاقت پیدا کریں۔ یہ مکڑیاں اپنے قد سے 50% اوپر چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور دنیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔
ہم انسانوں نے اپنے انجینئرنگ کے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجیز کو حیوانوں اور ان کی طرز زندگی سے سیکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حیوانوں نے کس طرح اس قدر قابل مشاہدہ قوت و توانائی حاصل کی ہے؟ اگر لومڑی اور مکڑیوں جیسی مخلوق عقل جیسی نعمت سے سرفراز ہوتی تو اس طرح کی قوت و طاقت کو دوسروں تک منتقل کر کے وسعت دیتی اور انسانوں کے مقابلے میں رقیب بن جاتی، لیکن خالق حکیم نے انہیں اتنی ہی ہوشیاری اور ذہانت دے کر پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر سکیں کہ انسانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچا سکیں، اور انسانی علوم میں ترقی و پیش رفت کا سبب اور انسانوں کے لیے باعث عبرت ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ حیوان جو ایک ساتھ بہت سا بچہ جنتی ہیں ان میں سے ایک کو کھا جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ گھر میں پالی جانے والی مرغیاں کہ جو بہت سے انڈوں پر بچے کے لیے بٹھائی جاتی ہیں ان انڈوں میں سے ایک انڈے کو کھا جاتی ہیں۔ شاید مرغی کا یہ کام پہلی مرتبہ لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی بے رحمانہ اور سخت معلوم ہو، لیکن اگر بہت ہی غور و فکر اور تدبر سے کام لیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ تمام مخلوقات کی بنسبت بخشنے والے اور مہربان پروردگار کی الفت و محبت کو نظر انداز کر دیا جائے؟ اور کیا حیوانوں میں موجود تمام حیرت انگیز کارناموں اور ان کی زندگی میں پائی جانے والی اسرار و رموز کو اتفاقی سمجھا جائے؟ خالق کائنات کی لامحدود قدرت اور بے پناہ علم کا اعتراف اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے ان صفات کا انکار کیا جائے اور اس کی خلقت کے امور کو اتفاقی سمجھا جائے۔
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. باطل کے مقابلے میں فتح حق کی ہوگی. ایران کے خلاف خباثت کرنے والوں کو زوردار تماچے رسید کیے جائیں گے. رہبر انقلاب اسلامی کا سالانہ خطاب. غزہ پر سینی فوج کے وحشیانہ حملے جاری. پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 150 فلسطینی شہید. سینی حکومت کی تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود 80,000 سے زائد فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں نماز جمعہ ادا کی. پاکستان کا ایک بار پھر افغانستان کی طالبان انتظامیہ پر الزام. پاکستان میں دہشت گردی کے زیادہ واقعات افغانستان سے ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کے گورنر کا بیان. اور یمن کی تحریک انصار اللہ کا سینی اہداف پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ. اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ حق و باطل کے معرکے میں فتح حق کی ہی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی ہے، لیکن اگر کسی نے خباثت کی اور جنگ شروع کی تو اسے جان لینا چاہیے کہ زوردار تماچے رسید کیے جائیں گے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نئے ایرانی سال کے موقع پر اپنا سالانہ خطاب، جو ہر سال مشہد مقدس میں ہوا کرتا تھا، ماہ رمضان کی وجہ سے تہران میں حسینیہ امام خمینی میں حکام اور عوام کی ایک بڑی تعداد کے اجتماع سے کیا، جسے براہ راست نشر کیا گیا. اپنے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ نیا سال شب قدر کے تقارن کی وجہ سے خاص معنویت کا حامل ہے. انہوں نے لیالی قدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان بابرکت راتوں میں دعا اور تضرع کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ گزشتہ ایرانی سال کے دوران ایرانی عوام کی استقامت، صبر و پائیداری اور شجاعت و شہامت پوری دنیا پر آشکارا ہو گئی، اور دشمن کی دھمکیوں کے باوجود جمعہ نصر میں ایرانی عوام کی تاریخی شرکت نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے دنیا علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حق و باطل کے معرکے میں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، البتہ اس کے لیے حق کو قربانیاں بھی دینی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ استقامت و پامردی کا نتیجہ دشمن اور خبیث و فاسد اور فاسق سینی حکومت کی شکست ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی حکام کی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران کو دھمکی دے کر وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور امریکی اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے ایرانی عوام کے خلاف کوئی خباثت کی تو انہیں زوردار تماچا رسید کیا جائے گا. علاقے میں استقامتی تنظیموں کے بارے میں امریکی اور یورپی سیاستدانوں کے پروپیگنڈوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امریکی اور یورپی سیاستدانوں کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ علاقے میں استقامتی محاذ کے مراکز کو ایران کی نیابتی یا پراکسی فورسز کا نام دیتے ہیں. یہ ان قوتوں کی توہین ہے. یمن کے عوام کے اپنے جذبے ہیں، اپنے اہداف ہیں. علاقے کے دیگر استقامتی تنظیموں کے اپنے اہداف اور مقاصد ہیں. ایران کو کسی پراکسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن علاء الدین بروجردی نے یمن پر امریکی حملے کو کھلی جنگی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن علاء الدین بروجردی نے یمن پر امریکی حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یمن کے مظلوم نہتے اور روزہ دار عوام پر امریکہ اور برطانیہ کے نئے حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کا یہ اقدام جنگی جرائم کا مزداق ہے جو وہ طفل کش سینی حکومت کی بالواسطہ اور براہ راست حمایت کے تحت یمن کی مظلوم قوم کے خلاف انجام دے رہا ہے۔ بروجردی نے کہا کہ یمن کے اقدامات غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف سینی حکومت کے جرائم اور نسل کشی روکنے، نیز ان کے ظالمانہ محاصرے کا سلسلہ ختم کرانے کے لیے ہیں، لہذا ان کے اقدامات گناقت اور دفاعی ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کونسل کے رکن نے کہا کہ امریکہ کے ان جرائم کی سخت مذمت کرتے ہیں، یمنی فوج قوم کے دفاعی اقدام کی حمایت ہونی چاہیے کیونکہ وہ ان جہازوں پر حملے کر رہے ہیں جو طفل کش سینی حکومت کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مختلف علاقوں میں اپنے فضائی حملے اور زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں اور توپ خانے نے جمعے کے روز بھی جنوبی غزہ میں واقع رفح کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی جنگی طیاروں نے بھی غزہ سٹی اور رفح پر جارحانہ حملے کیے جس کے دوران 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ سینی جارحیت میں پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 150 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب مغربی رفح میں واقع تل السلطان محلے میں اسرائیلی گاڑیاں داخل ہوئی ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں واقع بیت الہیہ پر بھی حملے کیے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملے ایسے میں جاری ہیں کہ یہ خطہ قحط کے پہلے مرحلے میں داخل ہو چکا، اس وقت 20 لاکھ فلسطینی خوراک سے محروم ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے بچوں کے فن یونیسیف کے ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ غزہ پر حالیہ حملوں میں 200 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں اور یہ تعداد ہولناک ہے۔ انتہائی سخت موسمی حالات کی وجہ سے ہزاروں باشندے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے پر مجبور ہیں، ہزاروں بچے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں ہسپتال مسلسل بمباری کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے قابل نہیں ہیں۔ غزہ کی پٹی کے رہائشیوں بالخصوص بچوں کے لیے خوراک کی بندش کے سبب ناگفتہ بے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ بنیادی سامان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، غزہ کی پٹی کے زیادہ تر رہائشی انہیں خریدنے کے متحمل نہیں ہیں۔ اہم طبی آلات کی کمی کے باعث کئی بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سینی حکومت کی طرف سے سخت بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود 80,000 سے زائد فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کی نماز ادا کی۔ بیت المقدس میں اسلامی اوقاف اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 80,000 نمازیوں نے شدید بارش اور شدید سردی کے باوجود مسجد اقصی میں رمضان کے مقدس مہینے کے تیسرے جمعے کی نماز ادا کی۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ سینی حکومت نے مسجد اقصی میں نمازیوں کی شرکت پر سخت پابندیاں اور حفاظتی تدابیر اختیار کر رکھی تھیں۔ سینی حکومت نے شمالی بیت المقدس میں واقع قلندیہ چیک پوسٹ کو بھی مغربی کنارے کے رہائشیوں کے لیے بند کر دیا جو مسجد اقصی میں نماز جمعہ میں شرکت کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ مسجد الاقصی جو کہ مسلمانوں کا قبل اول ہے، فلسطینی عوام کی ریڈ لائن ہے اور وہ سہنیوں کے تمام تر مظالم کے باوجود اس کے دفاع اور حفاظت کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی پولیس نے ڈیرہ غازی خان میں سرحدی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب پولیس نے ڈیرہ غازی خان میں سرحدی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں نے لکھانی چیک پوسٹ پر رواں ماہ پانچواں حملہ کیا ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ 10 سے 12 دہشت گرد شہری کے وقت چیک پوسٹ لکھانی پر تین طرف سے حملہ آور ہوئے، راکٹ لانچر سمیت دیگر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہم طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان میں زیادہ تر دہشت گردی بقول ان کے افغانستان سے ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے کہا ہے کہ پاکستان میں 70-80% دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے. افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ افغان مہاجرین اپنے ملک آباد ہوں. فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ افغانستان سے ملحقہ بارڈر پر بھی کئی مسائل ہیں, سیکورٹی سے متعلق پالیسی بنائے جانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس پر فائرنگ کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اسی تسلسل میں مزید 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے, جبکہ ڈیرہ غازی خان میں پولیس چیک پوسٹ پر خوارج کا 5واں حملہ ناکام بنا دیا گیا. ڈی آئی خان میں اسپتال روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی, جس سے پولیس اہلکار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے نوروز کی آمد پر مبارکباد دی. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نوروز کے موقع پر سب کو مبارکباد دی ہے. مسٹر نریندر مودی نے اپنے پیغام میں یہ دعا بھی کی کہ یہ خاص دن سب کے لیے خوشی, خوشحالی اور اچھی صحت لائے, اور دعا ہے کہ آنے والا سال کامیابی اور ترقی کا سال ہو اور ہم آہنگی کے رشتے مضبوط ہوں. انہوں نے مزید لکھا کہ دعا ہے کہ آنے والے سال ایک پرمسرت اور سب کی تمنائیں بار آور کرنے والا سال ہو. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں سینی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. یمن کی عوامی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سینی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. رپورٹ کے مطابق یمنی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سینی اہداف کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. خود اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ خطرے کے سائرن بجتے ہی سینی وزیر اعظم نیتن یاہو, جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک تھا, اجلاس کو چھوڑ کر پناہ گاہ کی جانب فرار کرنے پر مجبور ہو گیا. اسی طرح لندن سے تل ابیب پہنچنے والی پرواز نے بھی, جب وہ بن گورین ہوائی اڈے پر اترنے والی تھی, خطرے کے سائرن کے پیش نظر فوراً اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئی. یمنی فوج کے میزائلی حملے سے بن گورین ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق امریکی حملوں غزہ پر سینی جارحیت دوبارہ شروع ہونے کے بعد یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر فلسطینی عوام کے خلاف سینی جارحیت جاری رہی تو وہ اسرائیلی تنصیبات پر حملہ کرے گی. یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایک کامیاب آپریشن میں جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل فلسطین 2 کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین میں جنوبی یافا میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا. یمن کی عوامی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کی جانب سے سینی جارحیت کے جواب میں یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی فورسز نے یمن میں عام شہریوں کے خلاف فوجی کاروائیاں تیز کر دی ہیں. مقبوضہ فلسطین کی جار سینی حکومت نے شام کے دارالحکومت دمشق کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سینی فوج نے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں پر کئی بار حملہ کیا ہے. اس سے قبل جنوبی شام پر سینی جارحیت میں 2 عام شہری شہید اور 19 دیگر زخمی ہو گئے تھے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق سینی حکومت نے جنوبی شام میں درا کے مغرب میں واقع شہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے. سینی فوج نے حائل علاقے کو اپنے حملے کا نشانہ بناتے ہوئے جنوبی شام پر اپنی جارحیت کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے اور کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. سینی فوج نے شام کے کئی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ بھی کر لیا ہے اور وہ صوبے قنیطرا میں مسلسل اپنے اہلکاروں کی تعداد بڑھا رہی ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں سینی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں فلسطینی گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے. مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجر انروا کے سربراہ فلپ لازارانی نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں فلسطینی گھروں اور بنیادی ڈھانچے کے کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی قابض فوج مغربی کنارے کے شمالی علاقوں خاص طور پر جنین اور طول کرم کے پناہ گزین کیمپوں میں فوجی کارروائیاں تیز کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں. لازارانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ گزشتہ روز اسرائیلی حکام نے جنین کیمپ میں مزید 66 عمارتوں کی مسماری کا حکم جاری کیا ہے. گزشتہ 2 ماہ کے دوران درجنوں فلسطینی گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی گھروں کے نظام کے یہ احکامات منسوخ کیے جانے چاہیے کیونکہ اقدامات ہزاروں پناہ گزین فلسطینیوں کو دوبارہ طویل مدتی بے گھری کا سامنا کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کارروائیوں سے جنین کیمپ کے جغرافیائی اور سماجی ساخت مستقل طور پر تبدیل ہو سکتی ہے. لندن کے علاقے ہیس کے الیکٹریکل سب اسٹیشن میں بھیانک آگ لگ جانے سے ہیتھرو ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا. خبروں کے مطابق لندن کے ہیس میں بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہونے سے ہیتھرو ایئرپورٹ کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ فلائٹ آپریشن بھی معطل ہو گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہیتھرو ہوائی اڈہ سارا دن بند رہے گا. ہیتھرو ایئرپورٹ تک چلنے والی ٹرین سروس بھی مکمل طور پر بند رہے گی. ہیس کے بجلی گھر میں آگ لگنے کے باعث لندن کے 16,000 سے زائد گھروں میں بجلی موجود نہیں ہے. لوگ بجلی سے محروم ہیں جبکہ 70 سے زیادہ فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں. رپورٹس کے مطابق ہیتھرو ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ہے. ہیتھرو ایئرپورٹ آنے والی فلائٹس کو نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ کے مختلف ایئرپورٹس پر لینڈ کروایا جا رہا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی فٹ بال ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ مقابلے میں متحدہ عرب امارات کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب تہران کے آزادی اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائنگ راؤنڈ کے 7ویں مرحلے کے لیے کھیلے گئے میچ میں ایران نے متحدہ عرب امارات کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ایران کی طرف سے پہلا گول پہلے ہاف کے اختتام پر ایران کے معروف اسٹرائیکر سردار آزمون نے کیا جبکہ دوسرے ہاف میں دوسرا گول محمد محبی نے کیا اور اسی نتیجے پر میچ ختم ہوا. اس جیت کے ساتھ ہی ایران کا فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کوالیفائی کرنے کا امکان بہت ہی روشن ہو گیا ہے. وہ فیفا ورلڈ کپ سے صرف 1 قدم پیچھے ہے, اسے صرف 1 پوائنٹ کی ضرورت ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, روزے کی اہمیت تو اظہر من الشمس ہے. روزے کی سانس اور نیند کو بھی عبادت شمار کیا گیا ہے, لیکن جب کوئی روزے دار مسلمان کی عزت پر زبان درازی کرتا ہے تو اس کے روزے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, روزے دار اپنے بستر پر آرام کر رہا ہو تو بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے. تو سامعین, اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نسا